بات بھی سنی ہے، فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. اب یہ آقا کا فرمانا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ارے اس سے بڑی بھی دلیل ایمان کوئی ہے؟ اور پھر آگے کیا فرماتے آقا علیہ السلام، فرما کر فرمانے لگے، ہاں کوئی ہے جو مجھے اپنے چاچا ابو طالب کے شعر سنا دے؟ ہائے 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 ہائے، وہ جو میرے بچپن میں کہے تھے، کوئی شعر سنا دے. مولا علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے، کچھ اور صحابہ کھڑے ہو گئے، اور بھی حدیث میں آتا ہے کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آگے سب سے مولا علی المرتضیٰ، عرض کیا یا رسول اللہ، ایسے لگتا ہے کأنک اردت قولہ وابیض یستسقی الغمام بوجھہ. آقا ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کا یہ شعر سننا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں وہی. پھر مولا علی المرتضیٰ نے یہ شعر گنگنایا. پھر اس کے بعد، یہ تو 2 سال کی عمر پر وہ گواہ ہیں نبوت کی علامت کے، اب آقا علیہ السلام کی عمر پاک اور بڑھ جاتی، اور عمر پاک اسی طرح 9-10 سال 11 سال 12 سال کے لگ بھگ ہو جاتی. اس زمانے کے بھی علامات نبوت کے، اب دادا نہیں تھے عبد المطلب نہیں تھے، اب تنہا ابو طالب گواہ ہیں. ان کی گواہی حضور کی نبوت پر اعلان نبوت سے پہلے 40 سالوں پر محیط ہے. ارے اتنی بڑی گواہی 40 سالوں پر محیط ہے. آقا علیہ السلام کے بچپن، قریش تاجروں کا قافلہ، حضرت ابو طالب اس کے سربراہ، کیونکہ متولی کعبہ آپ تھے اور سوسائٹی میں ان کو امامت و سربراہی کا درجہ حاصل تھا، وہ متولی کعبہ تھے. تو وہ قافلہ عرب تاجروں کا، آقا علیہ السلام بھی چچا کے ساتھ چل پڑے، تو وہ لے کے چل پڑے تھے روم، ملک شام کی طرف جا رہے تھے، ملک شام کی طرف راستے میں. اور یہ جو حدیث بتا رہا ہوں واقعہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جامع ترمذی مرقم حدیث، جو جلد ہے نئی، اس کی جلد 6 صفحہ 14 حدیث کا نمبر 3920. حضرت ابی موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ چل پڑے، راستے میں پہنچتے پہنچتے ایک مقام آیا اور وہاں اس مقام پر جا کے رکے، وہ بحیرہ راہب کی جگہ تھی. آقا علیہ السلام کو جب اتارنے لگے تو وہ دوڑ کر بحیرہ راہب، ضعیف العمر راہب تھا، یہ وہی راہب ہے جس سے حضرت سلمان فارسی ان کے شاگرد تھے، اس کی زیر تربیت تھے، اس سے حضور کی باتیں سن سن کر حضرت سلمان فارسی غائبانہ عاشق مصطفیٰ ہو گئے، اور وہ ان سے باتیں سن کر مدینہ آ گئے تھے کسی یہودی کے غلام بن کر، تاکہ جب یار یہاں آئے گا تو پھر میں حضور کی غلامی میں چلا جاؤں گا. وہ بحیرہ راہب، اس نے حضور کو دیکھا، قریب آ گئے اور آ کے اتارا اور ساتھ لے گئے، اور آ کے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے ان کے الفاظ ہیں، فقالا فجا فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعث اللہ رحمت للعالمین فقال له اشیاخ من قریش ما علمک. اس نے کہا یہ رسول رب العالمین ہے، یہ سید العالمین، اور اللہ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے. 9 برس 12 برس کی عمر مبارک بحیرہ راہب بتا رہا ہے، اور سننے والا کون ہے؟ حضرت ابو طالب. اور سارا سن کر جو قریش کے اشیاخ تھے، بوڑھے بزرگ سردار، وہ بولے اے راہب بحیرہ، یہ سارا کچھ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ بحیرہ راہب نے جواب دیا، بنیاد فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبک شجر ولا حجر الا خر ساجدہ. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا جب تم گھاٹی سے اترے، میں نے دیکھا نہ کوئی درخت ایسا تھا نہ کوئی پتھر ایسا تھا جو اسے دیکھ کر سجدہ نہ کر رہا ہو. اور اس نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہ نبی آخر الزمان ہے. اور اس نے کہا کہ یہود اس کی تاک میں ہیں. یہ باتیں ہو رہی تھی تو اتنے میں 8 یہودی وہاں آ نکلے تھے. کتنے؟ 7 یہودی 7 وہاں آ نکلے. اس نے پوچھا حضرت ابو طالب اور قریش سرداروں کے سامنے، بھائی تم کیوں آئے ہو؟ ان سب کے سامنے. انہوں نے کہا ہمیں اپنے کاہنوں راہبوں نے خبر دی ہے اور بڑے عالموں نے خبر دی ہے کہ رہبانوں نے خبر دی ہے, احبار نے خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی پیدا ہو چکا ہے, اور خبر یہ ملی ہے کہ وہ اس آج کے ان دنوں میں ملک شام کی طرف سفر پہ ہے, ہم انہیں پکڑنے کے لیے نکلے. بحیرہ راہب نے کہا حضرت ابو طالب کو, ان کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا سن لیا, شام میں نہ لے جاؤ, یہ نبی آخر الزمان ہے, لوگ ان کے در پہ ہیں, انہیں آپ بحفاظت واپس بھیج دیں. اب اگر حضرت ابو طالب ابو بحیرہ راہب کی اس بات پر یقین نہ کرتے تو سمجھتے گپ مار رہا ہے, ہمیں خوش کرنے کے لیے چونکہ میرا بیٹا ہے بھتیجا ہے ویسے ہی بات کر رہا ہے, تو بات ادھر سے ادھر نکال لیتے اور اس کے بعد کھانا کھا کر وہاں کھانا کیا اس نے حضور کے اعزاز میں اور آگے چل پڑتے. مگر عمل کیا ہے, دعوت سے اٹھے تو ان تمام کتب میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, امام حاتم نے مستدرک نے بیان کیا ہے, اور دیگر کتب حدیث اور کتب سیر میں امام بہکی نے روایت کیا ہے, اور اتنی تمام کتب کے اندر کثرت کے ساتھ یہ روایات آئیں. آپ وہاں سے اٹھے, دلائل نبوت میں بیان کیا, اٹھے حضرت ابو بکر کو بلایا حضرت ابو طالب نے اور حضرت بلال کو بلایا, ان دونوں سے کہا کہ آپ نے بات سن لی, سن لی, ابھی اللہ کے نبی آخر الزمان ہیں, یہود جان کے درپے ہیں, حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے ہاتھ مصطفیٰ کو واپس مکہ بھیج دیا ان کی حفاظت کے ساتھ. گویا 9 برس کی عمر میں بحیرہ راہب نے حضور کی رحمت للعالمین پر, رسول رب العالمین ہونے پر, خاتم النبیین ہونے پر جو کچھ کہا تھا ابو طالب نے عمل کر کے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیا. آگے پھر ابو طالب کے ایمان پر بات کرتے ہوئے ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ ان کا طرز عمل تاجدار کائنات کے ساتھ کیا تھا. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ وادی مکہ کے سردار قریش, بڑے بڑے طاقتور اثر رسوخ والے لوگ سب اس نبی آخر الزمان کے دشمن ہو گئے ہیں, تو انہوں نے ارینج کیا کہ میرے محبوب, حضور ان کے محبوب تھے, میرے محبوب یہ دشمن ہو گئے ہیں, میرا جی چاہتا ہے میں مستقل آپ کے ساتھ ایک گارڈ رکھ دوں. آئے آئے آئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے بھی ابو طالب کی دشمنی بڑھ گئی ہو کہ حضور کا گارڈ کیوں رکھا تھا, محافظ نہ رکھتے تو شاید ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا کچھ کرنے تک. علی کو محافظ نہیں دے رہا بلکہ باری باری محافظوں میں علی کو بھی محافظ بنا رہا ہے, حفاظت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں ابو طالب. تو کچھ تو سمجھ ہے نا بات کی. ہائے 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 ہائے, یہ ان کا طرز عمل ہے. یہ تو تھا جو حضور کی 40 برس کی عمر مبارک سے لے کر 53 برس تک 13 برس ہر روز یہ عمل رہا کہ حضرت ابو طالب 13 برس تک ہر روز ایک گارڈ مقرر کرتے, اور پھر یہ محافظ اور گارڈ کا عمل, یہ طریقہ جو چچا نے بنا دیا تھا یہ مدینہ میں بھی جاری رہا, اور مدینہ میں بھی در دولت کے سامنے مسلح گارڈ کھڑا ہوتا. اس وقت تک یہ معمول رہا جب تک یہ آیت نہ اتر آئی, واللہ یعصمک من الناس, اللہ نے آیت اتاری, جبرائیل میرے مصطفیٰ کو بتا دے محبوب اب گارڈ ہٹا دے, ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے. آئے اب ہم خود تمہارے گارڈ ہو گئے, اللہ نے فرمایا یعصمک من الناس, اب میں عاصم مصطفیٰ ہو گیا ہوں. میں یعصمک, یعصم فعل ہے, مضارع کا صیغہ ہے, تو اس کا فاعل اللہ ہے, فاعل عاصم کہلائے گا, اور اس کا مفعول جس کی عصمت حفاظت ہو رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے, تو عاصم خدا ہوا, معصوم مصطفیٰ. یہ تو ہے 53 برس کا معمول. یارو آؤ ذرا 3 برس شیب ابی طالب کے بھی تک لیں. یہ تو 53 برس کا معمول, 13 برس کا معمول ہے ہر روز کا. مگر جب معاشرتی مقاطعہ ہو گیا تھا, کفار و مشرکین کو مصطفیٰ کی باتیں پسند نہیں آئی تھی, ان کی اٹھتی ہوئی تحریک ان حکمرانوں کے تخت کو ان کے قریش اور سرداران مکہ کفار سرداران مکہ ان کے تخت کو مصطفیٰ کا وجود خطرہ لگنے لگ گیا تھا, ان کا تخت ڈولنے لگ گیا تھا, ان کی سرداریاں لرزنے لگ گئی تھی. انہوں نے کہا مصطفیٰ نے تو ہماری سرداریوں کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے, وہ دشمن ہو گئے. اور بڑھتے بڑھتے وہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ کی خاطر پورے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور ابو طالب کے نام پر شہ بھی ابو طالب نے قید کر دیا. کیوں کیا؟ ان سرداران قریش کافروں کے اس تخت کو خطرہ لاحق ہوا وجود مصطفیٰ سے کہ یہ تخت ظلم و جبر کا تخت, جہالت و کفر کا تخت, یہ لرز رہا ہے. وہ جس جو تخت جب یزید بیٹھا, جس تخت میں یزید پلید بیٹھا, تو پھر وہ تخت کوئی اور تخت نہ تھا, وہ تسلسل سے پھر وہی تخت بن گیا جس کو خطرہ مصطفیٰ سے لاحق ہوا تھا. آج اسی تخت کو حسین سے خطرہ لاحق ہوا. تین سال شیعہ بھی ابی طالب میں قید کر دیا. اس عرصے میں کیا معمول تھا؟ آؤ ابو طالب کا معمول سن لو. امام ابو نعیم اصبہانی بیان کرتے ہیں دلائل النبوت میں, حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں, امام بہقی دلائل النبوت میں, صاحب سبل الہدا بیان کرتے ہیں امام شاہ علامہ شامی, امام شمس الدین زہبی بیان کرتے ہیں اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس کو کثرت سے اتفاق سے بیان کیا. خاص بات بتانا چاہتا ہوں, تین سال رہے شیعہ بھی ابی طالب میں, تو احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں وَقَانَ أَبُو طَالِبٍ اِذَا أَخَذَ النَّاسُ مَنَاجِعَهُمْ, جب لوگ اب رات کو اپنے اپنے بستروں پہ چلے جاتے, ابو طالب کے کام سن لو, ابو طالب کرتے کیا تھے. اگر تو کسی کو ناپنے کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا, تو پھر پیمانہ یہ ہے. اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر, تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں, چونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف, تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے. تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے جب تھوڑا سا اندھیرا, اور خود بیٹھے تکتے رہتے جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا, حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے, ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے, ہائے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے, محمد پر نہ ہو. اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے, بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے, یتیم بھتیجے تھے, یتیم بھائی کے بیٹے تھے, محبت بہت تھی, محبت بہت تھی, اور یہ صرف وہ تبھی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے, مان لیا, کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی. مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, جتنی محبت ہو لاکھ ہو مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے, علی کو نہ لٹاتے. اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا, تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں, نبی آخر الزمان کر کے بھی تھی. اور اگلی رات دوسرے بیٹے کو لٹا دیتے, پھر کسی بھائی کو لٹا دیتے, چچا زاد بھائیوں کو. تین سال تک ایک رات بھی مصطفیٰ کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیا, تین سال تک. اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے بھتیجوں میں سے ایک ایک کر کے بستر پہ لٹاتے تھے. یہ ابو طالب کی وہ قربانی ہے. ارے ساری بات چھوڑ دو, خدا کی قسم ان تین سالوں کی راتوں کی قربانی کا تصور نہیں ہو سکتا. ایمان والوں کے ایمان ابو طالب کے تین سالوں کی راتوں کے اس عمل پہ قربان ہو جائے. اور پھر آگے ایک بڑی خاص ساتویں دلیل اور قرینہ دے رہا ہوں, بڑی توجہ سے بات دل و دماغ میں اتارنے کی ہے۔ میری نظر میں دو واقعے گزرے ہیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹی عمر میں ہیں اور بیاب و گیا ریگستان وادی مکہ کا اس پہ لیٹے ہیں اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اور وادی ہے، پیاس ہے، پانی میسر نہیں، وہ لیٹے ہیں اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ ان کے دوڑنے نے صفا مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا۔ اس کیفیت میں پیاس کی شدت بڑھی اور حضرت اسماعیل بن ابراہیم انہوں نے شدت پیاس میں ایڑی رگڑی اور ان کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ نکل آیا، چشمہ آب زمزم کا چشمہ بن گیا۔ وہ آج تک 4000 سال سے وہ چشمہ روا ہے۔ وہ چشمہ حضرت اسماعیل کی خاطر نکلا، بس ایک چشمہ دنیا نے دیکھا تھا۔ آؤ جاوا ہاؤس میں مجلس حسین میں بیٹھ کر روئے حسین کو خوش کرنے والوں، آج ایک چشمہ اور بھی بتا دوں۔ سنا ہے وہ چشمہ؟ سنا ہے کبھی؟ بیان ہوا؟ آج ایک چشمہ اور سن لو۔ ایک چشمہ جو اسماعیل کی پاک ایڑی سے نکلا وہ زمزم ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک چشمہ مصطفیٰ کی ایڑی سے بھی نکلا۔ ایک چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی سے نکلا۔ حوالہ سن لو پہلے، طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے روایت کیا، امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی نے علی صحابہ میں روایت کیا، ابن جوزی نے صفوت و صفا میں روایت کیا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کبیر میں، ابو یوسف شامی اور دیگر کتب میں، امام حلبی نے سیرہ میں روایت کیا وہ چشمہ کیا ہے، اور اس کے راوی حضرت عمرو بن سعید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انا ابا طالب قال، اور ایک بات سن لو، یہ روایت اہل تشیع کی کتب حدیث کی نہیں، اہل سنت کی ہے۔ راوی ہیں دوسرے حضرت عمرو بن سعید، ایک صحابی، اور ایک میں اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور لینے والے امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث ہیں جو فن حدیث میں اہل سنت کے ہاں جرح و تعدیل میں اسماء رجال میں سب سے بڑے امام ہیں، اسماء رجال میں انہوں نے تک لیا ہے۔ کیا عمرو بن سعید صحابی ہیں اور روایت حدیث کی ہماری کتب میں آئی، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو طالب سے۔ مجھے فن حدیث کا علم رکھنے والا کوئی بتا دے کہ حدیث کی روایت میں کسی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے؟ بس ختم ہو گئی بات۔ امام ابن اسقلانی لینے والا ہو، حضرت عمرو بن سعید لینے والے ہو، اور اگر کوئی کافر سے روایت لی جا سکتی ہے فن حدیث میں تو بتا دے، اور اگر جواب نہیں میں ہے تو سنو، عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب سے روایت لی۔ انہوں نے کہا قال کنت بذل مجاز، میں اپنے آقا کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ وادی ذل مجاز میں تھا۔ خود بیان کرتے ہیں وادی ذل مجاز میں تھا اور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابو طالب کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس لگی، اور پیاس شدت کی تھی تو میں نے حضور سے عرض کیا، میرے پیارے حبیب مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی ہے اور پانی نہیں مل رہا کہیں سے، ہر طرف دیکھا۔ آقا پریشان ہو گئے، طرف اٹھے، میرے چچا کو پیاس ہے، میرا چچا پیاسا ہے، یہ وہ تاجدار کائنات ہیں کہ حضرت عباس آپ کو معلوم ہے جب اس طرف آئے تھے چچا، اور ایک قانون کے مطابق سب قیدیوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا، اسی طرح ہے نا غزوہ بدر کی بات، انہیں بھی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا سب کی طرح، اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے، چونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا، تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے، اور صبح اٹھے میرے آقا کی چشمان مقدس سوجی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں سوجی؟ فرمایا ساری رات سو نہیں سکا، کیوں نہیں سو سکے میرے آقا؟ اس لیے کہ چچا عباس جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کی کڑھانے کی آواز آتی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا۔ تو صحابہ کو بلایا اور کہا کوئی ایسی سبیل نہیں کر دیتے کہ میں اپنے چچا عباس سے بھلائی کروں؟ تو پھر قانون آسمان سے بدل گیا، رسیاں ڈھیلی کر دی مشکیں، اور حضرت عباس کی خاطر قانون الہی بدل گیا. حضور کو چچا کے کراہنے کی آواز نے رات کی نیند گوارا نہیں کی. یہ ذرا چچا کے ساتھ ایک تعلق یہ دیکھ لیں، اور ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا ان کا، اس وقت کی بات ہے، وہ تو باندھنے کی بات تھی. حضرت ابو طالب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ پیاس شدت کی ہے. حضور پریشان ہو گئے، جب پانی کہیں سے نہیں ملا، خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے فشکوت، میں نے شکایت کی میرے آقا میں پیاسا ہوں، تو حضور اسلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایری ماری، زمین سے کشوہ پھوٹ گیا. پھر میں اچھا چاہ ابو طالب چشمہ آپ کے لیے. ایری سے چشمہ نکال کے چچا کو پانی پلایا. واقعہ تو محدثین بیان کر گئے، ہر کوئی بیان کر گیا، مگر جو راز اس سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہ تاجدار کائنات جو دنیا میں ایک لمحے کی پیاس ابو طالب کی گوارا نہیں کرتا، جو دنیا میں ایک لمحے کی دنیاوی پیاس جس مصطفیٰ کو گوارا رہی ہے، اور ایک حیرت ایمانی سے پوچھو اسے آخر کی ابو طالب کی پیاس گوارا ہوگی؟ جو لمحے کی پیاس پر گوارا نہیں، اور ایری مار کے چشمہ دے دیتا ہے، اور آخرت کی پیاس ہو تو خدا جانے لاکھوں چشمے مصطفیٰ چچا کو دے دے گا. کیسے ممکن ہے کہ وہ گوارا ہو؟ اور میں بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، مضمون تو طویل ہے چھوڑ رہا ہوں، ایک آخری بات یہاں کر کے باقی مضمون چھوڑ کر آگے چل پڑتے ہیں. جو اختتام کی طرف، ابتدا کی بات کر لی، بقا کی طرف آتے ہیں. اور آخری خاص بات کہنا چاہتا ہوں، باقی دلائل تو میں نے کہا 70 شواہد صرف ایک باب میں دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو ملتے رہیں گے. تمام کتب میں ابن جوزی نے روایت کیا ہے، ابن جوزی کے علاوہ امام برہان الدین حلبی نے روایت کیا، سیرت حلبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا، اور دیگر محدثین نے اپنی تمام کتب میں، امام سہیلی نے روایت کیا، علامہ زہنی دہلان نے روایت کیا، علامہ ابن خلدون نے روایت کیا، سب کتب میں ہے وہ یہ. اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں، کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ بے شک اعلان نبوت نہ ہوا تھا، اگر حضرت ابو طالب کی نگاہ 40 سال بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ سکتی ہے، اور حضور کے چہرے پاک سے وسیلہ کر سکتے ہیں بارش کا اس بچپن میں، تو آقا نہیں دیکھتے کہ یہ ابو طالب مستقبل میں آج کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا. دو باتیں، ایک تو خطبہ نکاح آپ نے پڑھایا، خاص بات رکھ لینا، اور دوسرا جو مہر مقرر ہوا، 20 اوقیہ کا بھی ذکر آیا، 12 اوقیہ اور 20 اونٹنیوں کا بھی ذکر آیا ہے روایات میں، جو حضور کے لیے مہر مقرر ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے. خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والے، اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا. عقد خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا. اب میں نکاح و مہر کا مسئلہ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا بھی نکاح و مہر ہوا تھا. جب اس جوڑے کا نکاح ہوا اور مہر کا وقت آیا، کتابوں میں آتا ہے فضائل میں کہ وہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمارا نکاح کون پڑھائے اور ہمارے نکاح کا مہر کیا ہو، اور تو تیسرا تھا کوئی نہیں، انہی سے تو اولاد چلنی تھی. رب کائنات نے فرمایا آدم و حوا دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دو، یہی مہر نکاح ہو جائے گا. ارے لوگوں، سوچنے کی بات ہے، ذرا عمل دیانت سے سوچو، ارے امانت سے سوچو، ارے عدالت سے سوچو، ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سوچو کہ حضرت آدم کا نکاح ہو تو مہر مصطفیٰ کے درود کا رکھا جائے، کوئی اور مہر گوارا نہ ہو. کیوں؟ کہ اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے، اسی صلب سے سب
نبیوں نے آنا ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پر باہر درود بر مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا نکاح ہو تو مہر کسی کافر کی جیب سے قبول کر لیا. مصطفیٰ کا نکاح ہو. قبول کر لیا جائے. آپ نے صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھایا، مہر نکاح بھی خود جیب سے ادا کیا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام، میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات، تاجدار کائنات کی ساری اولاد کی ماں، ارے فاطمہ الزہرا کی ماں، ارے حسن حسین کی نانی، جس کو حضور کبھی نہ بھولے، اس خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح. اور رب گوارا کر لے گا، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، کافر ہیں، وہ بھی تو چچے تھے. ابو لہب بھی تو چچا تھا، میری بات نہیں سمجھے، ابو لہب بھی تو چچا تھا، کسی اور کا مہر گوارا کیا ہوتا نہیں، ابو طالب کی جیب کا مہر گوارا کیا، کیونکہ اس میں سے حسین نے آنا صلب سے. آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود ٹھہرے، اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا ہے؟ ہائے 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 ہائے. اور حضرت نہیں ہو سکتا، آپ نے مہر ادا کیا، اور اس لیے کہ اس مہر کے سے، اس نکاح سے، اس سلم میں جو اولاد پیدا ہونی ہے، اور ان کو منتخب کیوں کیا حضرت بتا؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب دعوت توحید کا وقت آئے گا، اشاعت اسلام کا وقت آئے گا، تو اس وقت اسلام کی ابتدا، پہلی دعوت، پہلی مجلس، پہلا جلسہ، پہلا پیغام، اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کے گھر سے ہوگی، اور جب اس اسلام کی بقا کا وقت آئے گا تو اسی کی اولاد کے در سے ہوگی. اسی سے ابتدا ہوگی، ارے اسی گھر سے ابتدا ہوگی، اور اسی گھر سے بقا ہوگی. اسلام کی ابتدا بھی یہ گھر، اور اسلام کی بقا بھی یہ گھر. لوگوں، یہ ابتدا تھی، یہ اور یہ بقا تھی. اسلام کی بقا کے لیے آقا کی یہی آل سفر کر کے پہنچ چکی ہے، یہی آل مصطفیٰ کی پہنچ چکی ہے، اب بقا کا وقت آ گیا ہے. امام علی مقام نے آخری لمحہ جب جسد پاک گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے، اس وقت آواز دی ہے، آخری وقت تھا بھائی، بہن میں پیار بہت تھا، حضرت زینب، بی بی زینب اور امام حسین میں پیار بہت تھا. اور کتابوں میں آتا ہے، میں نے پڑھا ہے، اتنا پیار تھا کہ مدینہ میں بی بی زینب جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی، نماز پنجگانہ کے لیے مسلے پر کھڑی ہوتی، ہائے ہائے، تو مسلے پر کھڑی نماز شروع کرنے سے پہلے آواز دے کر کمروں میں آ جا کے نماز شروع کرنے سے پہلے حسین کو دیکھتی تھی. معلوم نہیں نماز سے پہلے کیوں دیکھتی تھی، دیکھ کر نماز میں شامل ہوتی، شاید خیال آتا ممکن ہے نماز زندگی کی آخری نماز ہو تو حسین کو دیکھ کے پڑھ لو. یہ پیار تھا. اس لیے جب بی بی زینب نماز حسین کو دیکھے بغیر، بولیے نام، حسین کو دیکھے بغیر نہیں پڑھتی تھی، تو حسین نے اس کا صلہ دیا، آواز دی، بی بی بہن زینب آخری نماز پڑھنے لگا ہوں، آج میں تمہیں دیکھوں، میں بھی آخری نماز پڑھنے لگا ہوں. آواز دی، آقا کا جسد اقدس تیروں سے لہولہان ہو چکا، خون آلود ہے،
جب آئیں تو اس وقت چشمان مقدس بند تھی، آواز نکل نہیں رہی تھی. حضرت بی بی زینب نے سر انور گود میں لے لیا اور دیکھ کر عرض کیا، یا حسین ہا انت اخی، انت ابن امی، انت ابن محمد المصطفیٰ، هل انت ابن علی المرتضیٰ، هل انت ابن فاطمۃ الزہرا، هل انت قصدی و محبتی و مہجتی و فؤادی. آپ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے، وہ انت اخی، میرے بھائی ہیں آپ. میں آ گئی ہوں حسین، مجھے دیکھ لے. امام علی مقام نے آنکھ کھولی، کچھ زبان مبارک سے کہنا چاہا، آواز کی سمجھ نہیں آئی. بس آقا کی یہ کیفیت دیکھ کر، پہلے وہ غشی میں تھے، یہ کیفیت دو کر سیدہ غشی میں چلی. امام علی مقام نے فرمایا کہ اب خیمے میں چلی جا، بس آخری ملاقات کرنا چاہتا تھا، میرا وقت رخصت ہے، جہاں سے آیا تھا اسی دیش کو اب جا رہا ہوں. سیدہ بی بی زینب واپس آ گئی، امام علی مقام آخری سجدے میں چلے گئے، آخری سجدہ کر رہا. شام ہو چکی ہے، شام ہو گئی، جو بیتنا تھا بیت گیا، خیمے جلا دیے گئے. ایک خیمہ تھوڑا بچا جس میں سب شہزادیوں کو امام بیمار سیدنا زین العابدین کو لٹا کر ارد گرد بٹھا دیا، فرمایا تم بھی تھوڑا لیٹ لو اور امام زین العابدین آپ سستا لیں. شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں، پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہے کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی. شہزادیوں کو اونگھا گئی، رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگھا گئی. ابھی ہلکی سی نیند خوابی ہے، جاگ رہی ہے، کچھ آنکھ بند ہے، اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے. پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش، سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں، یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے؟ اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں، کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا، کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں، بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہے. آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں. خود پہرا دینے آیا ہوں. جب بچے شہزادے لیٹ گئے تو آپ نے شہزادے شہزادیوں کو گنا، سب کو گنا، تو اس میں سیدہ سکینہ نہیں، بیتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہر فلم دیکھا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نظر نہیں آتی، آواز دی سکینہ سکینہ سکینہ، جواب نہیں آ رہا، لبیک. پریشان ہو کے مسترب ہو کے نکل پڑی، رات کا اندھیرا ہے. جب سکینہ کا جواب نہیں آیا تو آواز دی، بھائی حسین بتا سکینہ کو کہاں سے تلاش کروں. حسین بھائی حسین، سکینہ کو مل گئی، کہاں سے تلاش کر؟ یہ آوازیں دے کے پریشان حال پھرتی تھی کہ اچانک لاشا حسین سے آواز آئی، بہن زینب پریشان نہ ہو، سکینہ میرے پہلے میں ہے.
سیدہ زینب پہنچی تو سیدہ سکینہ امام علی مقام کے سینے پہ سر رکھ کے پہنے ہوئے آرام کر رہی ہے جیسے ہر رات آرام کیا کرتی. اٹھا کے پیار سے لے آئی. دوستو 11 محرم کو نکا ہوا قافلہ شہیدان کربلا کے سر اقدس نیزوں پر اور بغیر کجاووں کے اور کچھ کجاووں کے اونٹنیوں پر شہزادیاں اور بطول زہرا کی بیٹیاں لفظ جگر مصطفیٰ کی قافلہ 11 محرم کو چل پڑا ہے اور کوفے میں پہنچا ہے. کوفے میں پہنچا ہے. کوفے میں 1 مہینہ 7 دن قید میں کوفے میں رکھا گیا. 1 مہینہ 7 دن. شام کے وقت کوفے میں پہنچا ہے قافلہ. اور چونکہ ابن زیاد نے کہا میں صبح ملوں گا, کائنات کے مالکوں کا قافلہ, شہزادیوں کا قافلہ, اس بدبخت جہنمی بےمان اور لعین ابن زیاد کی خاطر ساری رات دروازہ بند فصیلوں کے باہر کھڑا کیا گیا. اگلی صبح اندر داخل ہوا. یہ وہی کوفہ ہے جہاں 4 دن پہلے سیدہ زینب بابا علی کے زمانے خلافت میں رہ کر گئی ہیں. یہ وہی کوفہ جہاں رہ کر گئی اور شہر کوفہ کی عورتیں جن کے جوڑے سیدھے کرنے اور قدم چومنے آتی تھی, اس کوفہ میں آج اسیر ہو کے سیدہ زینب آئی. ایک جگہ بازار میں جا کے روک دیا, تنگ جگہ ہے, خاتون بیٹھی, روک لیا گیا قافلہ, پریشان حال ہے. ایک خاتون قریب آ جاتی اور پوچھتی ہے بی بی یہ کون قیدی ہے؟ چونکہ اعلان کروائے جا رہے تھے کہ یہ اسلامی حکومت کے خلاف کچھ لوگ جو باغی ہو گئے تھے تو باغیوں کو شکست ہو گئی ہے اور وہ مارے گئے ہیں اور ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے ہیں. وہ ایک عورت آ کے پوچھتی ہے بی بی یہ آپ جو باغیوں کا قافلہ قیدیوں کا یہ کون سے قیدی ہیں, کون باغی ہیں؟ سیدہ زینب جواب دیتی ہے بی بی یہ عترت مصطفیٰ کے سے قیدی ہیں, ذریت مصطفیٰ سے ہے قیدی. عورت کانپ گئی. اس نے قریب ہو کے پوچھا کہ بی بی آپ کا کیا تعلق ہے, آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ سیدہ بطول زہرا فاطمہ تزارا کی بڑی بیٹی کے ساتھ ملتا ہے. وہ جہاں رہتے تھے علی مرتضیٰ کے زمانے میں ہم ان کی گھر حاضری کے لیے جاتے تھے, میں نے دیکھا ان کی جو بڑی بیٹی تھی زینب آپ کے نقش چہرہ انہی کے ساتھ ملتا ہے, بتائیے آپ کی کیا رشتہ داری ہے ان کے ساتھ؟ ہم یہاں سے آ گئے. فرمانے لگی وہ زینب میں ہوں. لوگوں کو پتا چلا تو کوفہ کے لوگ عورتیں مرد بچے روٹیاں اور کھجوریں لے کر قیدیوں کو دیکھ کر بچوں کو دینے کے لیے آ گئے جیسے خدا واسطے خیرات. بی بی زینب نے کہا نہیں, ہم آل رسول پہ صدقہ حرام ہے, ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے, خیرات نہ دو. 1.25 مہینہ قیام کے بعد آپ کو واپس دمشق کی طرف یزید کی اطلاع آئی خط کے ذریعے, بدبخت نعیم کی اب پیش کیا جائے میرے دربار میں. 1.25 مہینہ کے بعد قافلہ روانہ ہوا. 2 دن کربلا میں رکے اور پھر دمشق چل پڑے. جب دمشق پہنچے رستے میں ایک مقام آیا, اس مقام پر پہنچ کر رات کا وقت ہے, قیام ہوا, پھر آپ نے کجاووں میں اونچنیوں پر شہزادیوں کو گنا, سکینہ پھر نظر نہیں آتی, پھر نظر نہیں آباد کی سکینہ نہیں ملی. پریشان ہوئی آپ, اتر آئی بےتاب ہو کر. پیچھے یہ ہوا تھا کہ سیدہ سکینہ بار بار بابا حسین کا سر اقدر جو دیکھتی تھی وہ روتی تھی, بابا کا سر دیکھ کے روتی تھی, اور بدبخت جو ساربان تھا وہ جھڑکتا تھا, وہ پھر اور روتی تھی, بابا کو پکارتی تھی بابا حسین بابا حسین, وہ جھڑکتا تھا. اس بدبخت نے اس کا رونا دیکھ کر سیدہ سکینہ کا بازو پکڑ کے جو کھینچا تو جھٹک کے نیچے گرا دیا. اونٹنی پر قافلہ چل پڑا. سیدہ سکینہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی, اور جب ہوش میں آئی تو قافلہ جا چکا تھا. دوڑتی 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 قافلہ مل نہ سکا. بہت دور گئی تو جب شمار میں نہیں آئی تو سیدھا زینب دوڑی, اور سیدھا زینب دوڑ کر پیچھے پہنچی, دوڑ کر آواز دیتی سکینہ سکینہ. ایک جگہ جا کر رات کے اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا پردہ پوش, کہیں چلی گئی. جا کے پوچھا با پردہ خاتون ہے پردے میں, پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اور آگے دیکھا تو سیدہ سکینہ کو اس خاتون نے گود میں لیا ہوا. پوچھا بی بی اللہ آپ کو اجر دے, یتیموں پہ تو نے احسان کیا, یتیموں پہ شفقت کی ہے, میری سکینہ کی صحرا میں تنہائی میں حفاظت کی لیے اللہ تمہیں اجر دے, بی بی کون ہو؟ انہیں چہرے اندر سے پردہ اٹھایا, کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو. سکینہ کی رکھوالی کے لیے آئی, زیادہ آرام. قافلہ بالآخر دمشق کے بازار میں جا پہنچا اور بات بھی ختم کرنے لگا ہوں. بازار دمشق میں قافلہ پھر جا کے ہجوم میں رک گیا. جب ہجوم میں رک گیا قافلہ ہے, ہر طرف اعلان ہو رہے ہیں کہ قیدی آ گئے ہیں, قیدی آ گئے ہیں, باقی شکست کھا گئے. ایک جگہ رکا ہے, چھت پر ایک خاتون بیٹھی, اس نے دیکھا کہ قیدیوں کا قافلہ, قیدیوں کا قافلہ ہے اور رکا ہوا ہے, بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, بچے شہزادیوں. اس خاتون نے گھر میں جو کچھ تھا کھانے کا بھیجا, قافلے میں تقسیم کیا, کپڑے تھے چادریں بھیج دی, لباس بھیج دیے, کھانا بھیج دیا, کھجوریں بھیج دی, قیدی سمجھ کر تقسیم کرتی رہی. سیدہ زینب نے کہا اس خاتون سے پوچھو, خاتون کون ہو, کون ہو؟ اتنی محبت اور شفقت کرنے والی, یہاں تو ہمیں کسی نے سلام بھی نہیں کیا, تو کون ہے؟ اس خاتون نے کہا میں آپ کو تو نہیں جانتی, آپ کو تو نہیں جانتی, میں نے تو دیکھا کہ قیدی ہیں, بچے ہیں, بھوکے ہوں گے, پیاسے ہوں گے, تو قیدیوں کو کھلانا بڑا اجر ہے, میں نے تو قیدی سمجھ کے کھلایا پلایا, خدمت کی ہے قیدی سمجھ کر. سیدہ زینب خاموش ہو گئی, ایک ہی بات پوچھی خاتون, اچھا اللہ تیرا بھلا کرے, بتا صلہ کیا چاہتی ہے, بتا دے صلہ کیا چاہتی ہے اور تو ہے کون؟ اس خاتون نے کہا میں مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. اور اس دن سے میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی نوکرانی ہو گئی تھی, ان کی کنیز ہو گئی تھی, ان کی کنیز تھی اور میں حسین اور زینب کو گود میں کھلاتی تھی. جب سیدہ کائنات رخصت ہونے کا وقت آیا اس کے بعد میں چل پڑی, میں ادھر آ گئی. وہ دور آج تک بیٹھی ہوں, مدینہ جانا پھر نصیب نہیں ہوا. اگر صلہ میری اس بیٹی کا پوچھتی ہے تو میری ایک ہی دعا ہے, بس وہ میرا کام کر دے. بی بی نے پوچھا بتاؤ, اس نے کہا تب سے آج تک میں نے حسین اور زینب کو نہیں دیکھا, بس اس کا اتنا اجر دے دے, دعا کر دے کہ میں حسین کو دیکھ لوں, میں زینب کو دیکھ لوں. سیدہ زینب نے کہا کہ وہ زینب میں ہوں, یہ حسین کو نہیں دیکھا. حسین جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی, وہ حسین جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی. جب ہو گئے
تو امامت خرید لے. میدان کربلا میں شہادت خریدنی, نانا کے اس نواسے نے امت خرید لے. سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے, سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے. منی رب دی رضا راضی کیتا ہے خدا, سارا کنبا لٹایا ہے حسین نے. سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے, سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے. علی دا پیارا تے زہرا دلال پیر شبیر ساڈا بڑا لج پالے, پئی جگ تے دہائی امت نانے دی بچائی, نالے دین نو بچایا ہے حسین نے. سر دے کے رب نو منایا ہے حسین نے.
اور قابل توجہ شعر اور آخری شعر.
جھوٹ نہیں میں کہندا اے ہو حق دی آواز, جھوٹ نہیں میں کہندا اے ہو حق دی آواز, دسیا حسین انج پڑھی دی نماز, جھوٹ نہیں میں کہندا اے ہو حق دی آواز, دسیا حسین انج پڑھی دی نماز, صبر کیتا بلے بلے تلواراں دے تھلے, کر کے سجدہ مخایا اے حسین نے. سر دے کے رب نو منایا اے حسین نے, سر دے کے رب نو منایا اے حسین.
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
میرے ہوتے پھر کبھی تو تجھے ملا